الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الله أنكم كنتم تحتنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم اللهم سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبكم أن رانت به الأسر وذا سامين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرشاد باري تعالى ہے کہ تم اس سے پہلے اپنے لیے خیانت کر جاتے تھے بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دی مولا سامین کرام رمضان المبارک کے حوالے سے یہ آیہ کریمہ ہے اور اس میں وہ حدود جو اللہ جل شانہ نے مقرر فرمائی ہیں ان کا بیان ہے ابتدائے اسلام میں جیسے روزے کا حکم روزے دار کے لیے اس کے اوقات کے حوالے سے مختلف آج کی نسبت بعد کی نسبت تھا اسی طرح احکامات میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ میاں بیوی جو ہے رمضان المبارک میں ہم بستری نہیں کر سکتے اور اللہ کریم ہے غفور الرحیم ہے اس کی ذات علیم ہے وہ جانتا ہے اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور اس کی جو حدود ہیں ہر پہلو سے خوب جانتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چنا یہ بات اور یہ پہلو قرآن کریم بیان فرماتا ہے اور جہاں کلام ذاتی جو سابقہ ہے اس میں جو سابقہ اقوام پر اللہ کریم نے جیسے تورات و انجیل کی مثال دیتا ہے قرآن کریم تو تورات و انجیل میں وہ اوصاف جو صحابہ کی ہیں وہ بھی وہ تک بیان ہے قرآن کریم کی آیت شہادت دیتی پھر وہ ہستیاں جنہیں تربیت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ نمونہ ہیں تمام امت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اصول اور رہنمائی ان ہستیوں کے مبارک کرداروں سے وضع ہو رہی ہے اور مقرر ہو رہے ہیں اصول اب جہاں بات عظمت صحابہ کی آتی ہے اور ان کے اعمال اور ان کے معمولات اور ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا ایک فقرہ سننے کو ملتا ہے کہ جب ان کے تعمیل حکم کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے ان کا تو اپنا مقام بے شک ایسی بات لیکن اس بات کو اس جواز سے کہنا درست نہیں ہے کہ وہ تو صحابہ کرام تھے ہم سے ممکن نہیں ہم تو عام لوگ ہیں اس لیے ہم غلطی کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹنے کا جواز نہیں ان ہستیوں کے ساتھ ایسے ہی جیسے ہر انسان کے ساتھ عوارضات زندگیاں ان کے ساتھ بھی منسلک تھے اسی لیے واقعات میں ان کے حالات جو زندگی کے ملتے ہیں اس میں ہر پہلو ملتا ہے لیکن اللہ کریم نے انہیں اتنی عظمت عطا فرمائی کہ قرآن کریم ہی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے مخلوق کی بات تو ختم ہو گئی نہیں آج جو ان مبارک ہستیوں پر جا کر بحث کرتا ہے وہ اللہ کریم کا اس فرمان کے وہ ان سے راضی ہے اس سے تجاوز کر رہا ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس تجاوز سے ہوتا کیا ہے لیکن جو سمجھنے کی بات یا جو نقطہ ہے اب یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم اس سے پہلے اپنے لیے خیانت کر جاتے تھے بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر تمہیں معاف کر دیا مختلف روایات ہیں جن میں کہ اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی لیکن وہ احساس کہ تعمیل نہیں ہو سکی بارگاہ رسالت میں لے گیا اس اقرار تک لے گیا کہ یہ تجاوز ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ جل شانہ نے اس پہلو میں رعایت عطا فرما دی. اب اس رعایت سے استفادہ قیامت تک یہ امت اٹھائے گی. تو یہ وہ تربیتی پہلو ہیں جو رب کائنات نے پسند فرمائے. اسی لیے قرآن کریم کا محض ترجمہ پڑھنا, جس زبان کا عبور ہو اس زبان میں پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے سارے شرعی احکام میں سمجھ رہا ہوں, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ حدود و قیود سے نکال دیتے. آپ یہیں اسی آیہ کریمہ کو لے لیں تو اگر عمومی طور پر دیکھیں گے تو آپ اعتراضی پہلو میں چلنا شروع ہو جائیں گے. یہاں تربیتی پہلو جو ہے وہ سامنے آ رہا, تو کہاں اعتراضی پہلو اور کہاں تربیتی پہلو. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فتاب علیکم و عفان, اس نے تمہاری جو توبہ ہے قبول کی. اب دوسرا سبق کہ جو تجاوز ہے اس کا احساس توبہ تک لے جائے, اس کا دہرانا یہ پھر مزید ہٹ درمی دے رہا ہے. اور وہ غفور الرحیم ہے, تحب اللف اسے محبوب ہے معاف فرمایا. فرمایا وعفا عنکم, تمہیں معاف کر دیا. اب یہ آسانیاں ہم جیسے خطا کاروں کے لیے اللہ کریم نے عطا فرمائی, اور وہ اللہ کی مقرب ہستیاں جنہوں نے دربار رسالت میں اپنی گزارشات پیش کی اور رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا. وہاں جا کر اگر کوئی بات کرتا ہے آپ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آسمان کو تھوک رہا ہو, تو جو تھوکے گا اپنے منہ پر ہی گرائے گا. تو بات اس تھوکنے تک نہیں رکے گی, بات جب روز محشر تک آئے گی سمجھ لگ جائے گی, یہیں سے ابتدا ہو جاتی. تو جب بھی اسلامی حصے میں کسی پہلو سے بات آئے تو خواہ مخواہ کی بحث سے اجتناب کرنا چاہیے. اتنا علم ہو کہ بندہ علمی بحث میں حصہ لے سکے, پھر بھی جو خواہ مخواہ کی بحث ہے نا اس سے اجتناب ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ ہمارا جو علم ہے وہ ستی درجے کا بھی نہ ہو اور ہم شرعی جو معاملات ہیں ان میں زور و شور سے بحث کر رہے ہیں. فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, بس اب ان سے مباشر کر سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے وہ طلب کرو. اللہ کریم نے تقسیم فرمایا ہر ایک کے لیے, اور اس تقسیم میں نسل انسانی کا پہلو بھی ہے, اور اسی تقسیم میں آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو. جو سکھ اور سکون ہے, جو ضروریات زندگی کی تکمیل ہے. اب اگر کوئی شادی کرتا ہے اور اسے اللہ آسودگی عطا فرماتا ہے تو جس کا رزق اس کے ساتھ منسلک ہوا اس کی نسبت بھی تو اس کے رزق میں برکت کی آئی. جانے جو بیاہ کر آئی ہے اللہ نے اس کی رزق کی کشادگی جو ہے سارے گھر کو نواز دیا ہو, لیکن یہ گمان ہونا کہ میں کچھ چاہوں گا اور میں کچھ لینا چاہتا ہوں یہ درست نہیں ہے. تو فرمایا جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے, تو یہ چیزیں طے ہیں, تمہارے ذمے ہے کہ تم اپنے حصے کی جو ادائیگی ہے اس پر توجہ دو کہ وہ آسان ہو, وہ حکم کے مطابق ہو, وہ کمی بیشی نہ ہو اس میں. اپنی وہ کاوش کرو اور خوبصورت کاوش کرو اور اللہ کریم سے طلب کرو. اب طلب کرنے میں جو اس نے لکھا ہے اس میں بھی تو پھر جائز کی بات آئے گی, عطا اس نے فرمانا ہے, لیکن جو اس کے حضور عرض کی جا رہا ہے جو اس سے چاہا جا رہا ہے اس چاہا جانے کی بھی قرآن و سنت نے اصول دے دی. اور ہر جو چاہت ہے وہ چاہنے والے کے لیے سود مند ہے اگر اصول کے مطابق کرے تو. بچہ اگر چمکتی چھری یا خنجر چاہے تو اسے نہیں معلوم اس معصوم کو کہ وہ اس کا ہاتھ کاٹ دے گی, اس کی چمک پر بہک رہا ہے. اسی طرح جب حکم شرعی کے تحت اس سے اپنی ضروریات کی تکمیل اور گزارشات پیش کی جاتی ہے تو وہ تکمیل جو مانگ رہا ہے اس ہی کو سود مند اور فائدہ مند ہے, اور غفور الرحیم ہے, عطا بھی فرماتا ہے اور اس کے لیے اس میں ایک راحت بھی پیدا فرماتا ہے. تو فرمایا پس اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے وہ طلب کرو. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وہ طلب کرو اور فرمایا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید لکیر رات کی سیاہ لکیر سے تمہارے لیے واضح ہو جائے. اب اسی رات کی متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو اجازت کھانے پینے کی ہے یا سونے جاگنے کی ہے, جو سہولت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, چونکہ ابتدائی زمانہ میں جب کوئی سو جاتا تھا تو پھر اس کی سحری جو ہے سمجھیں کہ اس کا سحری کا وقت شروع ہو گیا کہ سحری بھی دوبارہ نہیں کھا سکتا, پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا, اس کی وہی سحری شمار ہوگی کھانے کی صورت میں جو سونے سے پہلے. تو اللہ کریم نے کل رات جو ہے وہ رعایت عطا فرمائی. اب اس ساری رعایت میں وہ مقررہ وقت بیان فرمایا جا رہا ہے جہاں سے روزے کی ابتدا ہے. اب یہ جو سفید لکیر ہے, میں ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چھت پر گیا, آپ نے فرمایا اسی آیا کریمہ پر آپ ارشاد فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ہم جب روزہ بند کرتے ہیں تو ہمارے روزہ بند کرنے کے وقت یہ لکیر کوئی نہیں ہوتی. تو اللہ کریم نے یہ رائے دی ہم اس سے بہت پہلا جو وقت ہے اس میں جا کر روزہ بند کرتے ہیں. حالاں روزے کو جو آخر وقت ہے اس کے قریب بند ہونا چاہیے اور ابتدا میں اس پہ افطار ہونا چاہیے. اسلام جو ہے وہ رعایت عطا کرتا ہے, سختی نہیں عطا کرتا. تو واقعتاً جب جا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیکھا تو یہاں تو روزہ بند ہو گیا. تو آپ کھڑے دیکھتے دیکھتے دیکھتے, کبھی دیکھیے گا تجربہ کیجیے گا, جہاں جگہ کھلی ہو اور دیکھا جا سکے اور فضا صاف ہو, آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آتا ہے اندھیرا اور زمین دونوں کے درمیان ایک سفید لائن بن جاتی. ایسے نہیں ہوتا کہ اندھیرا ایک دم چھٹ گیا, نہیں, اس کی ابتدا نظر آتی. تو فرمایا جا رہا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید لکیر رات کی سیاہ لکیر سے تمہارے لیے واضح ہو جائے. ویسے بھی جو یہ جو ہم گھڑی لے کر اور منٹ پر اور منٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی چونکہ بالعموم ضرورت ہے تو اس جواز کے تحت اسے علماء اجازت دیتے ہیں. وگرنہ اگر اسے کلی معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام نے سوئی کے منٹ کے ساتھ ٹائم نہیں مقرر فرمایا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زہر کی نماز ہے جی سوا ایک بجے ہوگی, اللہ کریم نے ایک بج کر پندرہ منٹ مقرر نہیں کیا تو دوسرا کون کر سکتا ہے. اس اجتماعی ضرورت کے حوالے سے اسے مقرر کرنے کی گنجائش ہے کہ سب اپنے اس وقت کو فارغ کر لیں اور اپنے اپنے امور کو اس طرح ایڈجسٹ کر لیں, طے کر لیں, تاکہ اس وقت پر باجماعت نماز جو ہے ادا کرنا آسان ہو. اسی طرح ہم جب افطار کو دیکھتے ہیں, سحر کو دیکھتے ہیں, وہ جو گھڑی کا ایک ایک منٹ مقرر کیا جاتا ہے تو اسلام نے تو بڑا سادہ سا طریقہ بیان فرمایا اور بڑا واضح بیان فرمایا. تو بنیادی طور پر جتنے احکامات دین کے ہیں وہ سہولت میں بھی ہیں, آسانی میں بھی ہیں, اور انسانی ضرورت کے مطابقت رکھتے ہیں. جتنی مطابقت ہے اتنی ہی سہولت بھی ہے, اور ہم جہاں وہ اصول اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں تو پھر سختی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھنستے چلے جاتے ہیں اس میں. آپ تسبیحات میں لے رہے ہیں, ہر بندے کو ایک وظیفہ کا شوق ہے, جو مسنون وظائف ہیں اس کو بات کرو تو وہ نہیں, کوئی اور وظیفہ بتا دینا جی ایسا ہو, کس کا بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ نے جو کچھ فرمایا کون اس سے بڑھ کر کہہ سکتا ہے؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کس کا کہنا ہے؟ کم عقلی ہے, جہالت ہے, پھر بھی ہم مقرر کرتے ہیں. اب اصول جو تسبیحات میں ہے کہ جو پسندیدہ عمل ہے حدیث شریف میں آتا ہے وہ عدد ہو جو روز پڑھا جا سکے, باقاعدگی ہو جس میں اور سہولت ہو, وہ تسبیح جو اکتاٹ سے پڑھی جا رہی ہو, جو شمار کو پورا کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہو, شاید اس میں وہ ضد شامل ہو کہ میں نے اتنا پڑھا مقصود تسبیح نہ رہے. تو اسی لیے جب جہاں جہاں مقرر کر نہیں میں نے 2000 ہی عدد کرنا ہے تسبیح کا, تو لگے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ تسبیح آدھی پڑی ہے کہ پوری پڑی ہے, ساتھ زندگی کے معاملات میں بھی لگے ہیں, پرانی گنتی پوری. اگر اس طریقے اور اس انداز سے جو 2000 پڑھا جا رہا ہے 100 کا عدد رکھ کر اور پورے اداب کے ساتھ اور ادائیگی درست ہو تو وہ بھاری ہے اس آپ کے 2000. لیکن بات نیت کی ہے کہ اب اسے ادر درکار ہے یا بندگی درکار ہے. عدد میں میں نہیں کہہ رہا کہ عدد مقرر کرنا غلط ہے, جب آپ تسبیح کا عدد مقرر کرتے ہیں تو سہولت ہوتی ہے کہ بندہ اسے پورا کرتا رہتا ہے. یا مقصد یہ جو تسبیحات ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تسبیح ہاتھ مبارک میں نہیں لی, آپ نے ہاتھ مبارک پر تسبیح کی, لیکن اس کا اٹھانا مقصد یہ ہے کہ وہ تسبیح پڑھنا سہل آسان ہو اور جو مقرر کی اس کی تکمیل ہو. اس لحاظ سے یہ پھر تجاوز میں نہیں آتا, ایک ذریعے میں آتا ہے, مقصد میں نہیں آتا. تو مقصد تو وہ تسبیح کا پڑھنا, لیکن آئے روز سوال آتا ہے, ای میل آتی ہے, اور کل بھی کسی کی ای میل تھی. اب دیکھیں آپ مخاطب کر رہے ہیں, سلامتی کی دعا نہیں ہے, اس میں السلام علیکم نہیں لکھا ہوا, 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, 4, بے شمار پریشانیاں ہیں. حل کے لیے کوئی وظیفہ بھیج دے, نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, نہ کسی کا مخاطب کرنا ہے. ایسا تو بندہ اپنے منشی سے نہیں کرتا. ساری باتوں کو چھوڑ دیں, جو میں بیان سے پہلے عرض کر رہا تھا, ہمارے مسائل کی بہت بڑی وجہ ہم خود ہوتے ہیں اور ہم اس کا ادراک نہیں کرتے, اور تقدیر الہی کر کے چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں پر گلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے جو اصول ہیں ان کا درست ہونا, کیا یہ ہم نے دیکھا ہے اس کی کوشش اور کاوش کی؟ تو اسی طرح جب تسبیحات کی بات آتی ہے وہ عدد مقرر کرنا کہ جو سہولت سے پڑھا جا سکے. اب درود شریف پڑھا جا رہا, کہتے ہیں نا دوا بھی ہے غذا بھی ہے, درود شریف جہاں عبادت ہے وہاں دار دنیا کے مصائب کا حل ہے. لیکن کیا درود شریف کا پڑھنا اس ادب کے مطابق ہے کہ جس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم وہ ادب اختیار کریں؟ آدھے الفاظ ہم نے پڑھے, پھر بیچ میں کو کلام کیا, پھر الفاظ پڑھے, ساتھ 3 دانے ہم نے تسبیح کے گزار دیے, تو غور تو کریں. یہ دعا اللہ کے حضور عرض کر رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیج رہے ہو, غور تو کرو. اور اللہ کریم نے بندے مومن صلو علیہ وسلم و تسلیم, کہاں پہنچا اللہ اور اس کے فرشتے, ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی, مخاطب فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب فرمائے. اب یہ وہ عمل ہے جو ہما وقت عطا کا جاری ہے، جسے اس میں شامل فرمایا جا رہا ہے، اس کی شمولیت اس عمل کی کمی بیشی کا ایک ذرے کا اثر نہیں رکھتی. اس شمولیت میں اس شامل ہونے والے کو عطا ہے، اسے فائدہ ہے. آپ غور فرمائیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھ رہے ہو، کوئی پتہ نہیں. اگر وہ ایک تسبیح بندہ پاک صاف بیٹھا ہو، فرض نہیں ہے کہ باوضو میں، لیکن اگر وہ اپنے پورے اس اہتمام کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ وضو میں ہو، پھر عمومی کلام نہ کر رہا ہو، پورے دھیان سے پڑھ رہا ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رب کی ادائیگی ہے اور اسے ایک تسبیح یا ایک دفعہ کا جو کلام ہے، اس میں کوئی پیمانہ برابری کا کوئی آ سکتا ہے؟ تو وہ حصہ جس سے استفادہ حاصل کرنا اپنے لیے بندہ امتحان بنا چھوڑتا ہے عدم توجہ سے. تو اسی طرح جب ہم اپنے لیے مقرر کرتے ہیں تو ہم اسے اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ کریم نے سہولت دی ہوتی ہے، ہم اسے اپنے لیے مقرر کر کے پھنستے چلے جاتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل نے کہا کس رنگ کا بیل ہو، اور تمہیں حکم ہوا بیل ذبح کرو، تم بیل ذبح کرو، بات ختم. کیسا ہو، جوتا گیا ہو حال میں یا نہ جوتا گیا ہو، رنگ کیسا ہو، ڈھونڈو پھر رنگ. تو اسی طرح جب عموماً مشائخ بات کرتے ہیں نا جی کہ یہ تسبیح پڑھا کریں، اور تو پھر جو کہا جا رہا ہے اسے دیکھیں. جب جا کر کے کتنی پڑھوں، اگر وہ کہہ دے پانچ پڑھو تو پھر پانچ پڑھتے رہو، پھر وہ استفادہ اس نسبت کا جو ہونا ہے وہ پھر انہیں پانچ سے ہوگا، پھر وہ آپ کی مرضی اس میں، اس استفادہ میں نہیں رہے گی. سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر شیخ نے کسی کو کہا کہ تسبیح پڑھ، وہ نہ پڑھ رہا ہو یا اپنے طور پر پڑھ رہا ہے تو وہ فائدہ نہیں. اس نسبت کا فائدہ پھر وہ اسی پانچ عدد کے ساتھ مقرر ہو جائے. تو پھر اسی طرح جب ہم جو دینی احکامات ہیں انہیں ہم اپنی مرضی سے پھر کرتے ہیں نا جی، تو ہم ایک ایک سوئی اور ایک ایک منٹ کو دیکھ کر ٹائٹ کرتے جاتے ہیں، پھر ٹائٹ ہوتا جاتا. دین بنیادی طور پر سہولت دیتا ہے، انسانی جو فطرت ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، انسانی ضرورت ہے اور سہل آسان ہے. ثم اتم الصیام علی الدیر، پھر روزے کو رات تک پورا کرو. اب دیکھو فرمان کیا ہے، روزے کو رات تک پورا کرو. من اللیل نہیں فرمایا کہ رات میں پورا کرو، علی اللیل فرمایا رات تک پورا کرو. اب ہوتا کیا ہے، روزہ افطار میں جلدی کرنا جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے. ہم بیٹھے ہیں کیوں یار، سارا دن روزہ رکھا ہے، ذرا کوئی ارج نہیں، چار منٹ سارا دن جو رکھا ہے، بھائی پانچ منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. آپ اسے رات میں داخل کر دیں، آپ نے مکروہ کر دیا. کیوں، کیا فرمان ہے، الی اللیل، میاں تو اسے من اللیل کر رہا ہے. تو مقصد حکم کا ماننا ہے، مرضی کا داخل کرنا نہیں ہے. تو کیا یہ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس دفعہ بھی یہاں مرکز میں بھی، یہاں ساتھیوں سے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اول وقت رکھیں، لیکن تحقیق کریں. اول وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے کا جو افطار کا وقت ہے اس سے بھی پہلے آ جائیں. اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، پھر جب یہاں سائرن بجتا ہے تو بے شمار علاقہ اس سائرن کے ساتھ افطار کرتا ہے. میں کہ یہ سارے لوگ ہمارے ذمہ داری ہیں میاں، یہ صرف ایک بٹن کا دبانا نہیں ہے، اتنی مخلوق کی ذمہ داری ہے. تو اسے دیکھیں اور اس کے اس حصے پر رہیں جہاں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. لیکن پھر اگر کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں نہیں ہے، جلدی نہیں کھولنا، تو میں ایسا دیکھتا ہوں تو جو فکرہ سننے کو ملتا ہے وہ کہ سارا دن جو روزہ رکھا ہے، جی پانچ منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، میاں صبح کے فارغ وقت تھا، دو کی جگہ چار فرض پڑھ لیتے، بڑی فضیلت ہے وتر کی تو چھ پڑھ لے. تو بات وہ نہیں ہوتی جو ہم اپنی چاہت یا اپنی چاہت یا پسند کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تعمیل حکم کا ہے. تو جب بات تعمیل حکم کی ہوگی تو تعمیل حکم تب ہوگی جب حکم کے مطابق تعمیل ہوگی. تو اسی طرح رمضان المبارک کے جو حدود بیان فرمائی گئی ہیں, جو اللہ کریم نے اصول عطا فرمائے, ان کی مطابقت رکھتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی یہ اعتکاف میں ہے, تو اعتکاف میں مطلق کلام یہ نہیں منع. آپ اس کے احکام میں جب علماء بحث کرتے ہیں تو رفع حاجت کے لیے جو مسجد سے جا رہا ہے اس تک بحث کرتے ہیں کہ اسے جلدی چلنے کا حکم نہیں ہے کہ جلدی جلدی جا, جلدی جلدی آ جا. کوئی رہی نہیں, بیٹھا رہا, رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے تو کچھ وجود کو حرکت مل جائے گی, کچھ اس کا چلنا, اس کے قدم اٹھانا, اس کے وجود کو حرکت مل جائے گی. اب جیسے ابھی یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں تو نشست پر بیٹھا ہوں, تو اب گھٹنے تو اس بات کو پوچھتے کو نہیں ہے کہ عمر کیا ہے, ہماری صحت کی حال یہ ہیں, تو ٹانگیں جڑ جاتی ہیں. تو وہ جو چار قدم چل کر آتا ہے اس کے لیے اس کی وجود کو بھی سہولت ہوتی ہے, اس کے ہاضمے کو بھی سہولت مل جاتی ہے. تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ جلدی جاؤ جلدی جاؤ, بلکہ اس میں ایک آرام سے جاؤ. تو اسی طرح اگر کہا جائے تو مقصد یہ ہے کہ کلام دنیا نہ کرو, دین کی بات کرو, دین کی طرف رغبت, گپیں لگانا شروع کر دو, موبائل اٹھا کر آپ ساری دنیا کی خیر خیریت پوچھتے رہو, میسجنگ کرتے رہو, امور دنیا کے وہاں کیا ہوا وہاں کیا. تو مسجد میں آنے کی عادت, وہیں بیٹھے رہتے, جو یہ وہ کرنا ہے وہ کرتے رہتے. یہ احسان چڑھانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں متقف بھی ہوں. تو مقصد جو کلی طور پر عرض کرنے کا یہ ہے کہ دینی حکم کے مطابق جہاں عبادت ہے وہاں ہماری ضرورت ہے, جہاں ہماری ضرورت ہے اسے حکم کے مطابق کرنا سہولت ہے, وہ سہولت دیتا ہے اور آسانی دیتا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ, اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو مباشرت نہ کرو. اب یہاں معتکف کے لیے جو ہے یہ پابندی ارشاد فرمائی ہے کہ معتکف جو ہے وہ اس حد میں رہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کی حدیں ہیں, بس ان کے قریب مت پھٹکو. دیکھیں یہ معاملہ بڑا آسان اور سہل ہے. قرآن کریم فرماتا ہے اس نے رحمت اپنے اوپر لازم فرما دی, ہر شے اس کی اس نے ہمیں عطا فرما دی. اپنے پر رحمت لازم فرما لی, اس کمزور خطاکار جگہ جگہ غلطیاں گناہ کر رہا ہے, اس کے حضور معافی مانگ رہا ہے, وہ معاف فرما رہا ہے, اجر ثواب دے رہا ہے, کس نے معافی بھی مانگی, رہتے ہی رہتے دے رہا, عطا فرما رہا. لیکن یہ پہلو کہ جو چاہوں وہ کروں پہ وہ فرما رہا ہے, یہ اللہ کی حدود ہیں, بس ان کے قریب مت پھٹکو. جب بندہ آتا ہے نا مقابل گناہ غلطی اور اس کی معافی, یہ تجاوز وہ نہیں ہے جو مقابل لائے, یہ تحت کے مینو میں آتا ہے. جب بندہ دانستن سامنے آتا ہے نا تو وہ مقابل ہوتا ہے, وہ تحت نہیں آتا. تو اللہ کریم کو کبر ناپسند, ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے تجربوں میں دیکھے ہیں, کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو ساری زندگی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ چاہتا ہوں, مجھے یہ پسند, میری یہ, ان کی زندگی کی اخیر لگتے نہیں دیکھی, کر کچھ نہیں سکے, کسی کا نہ کو بگاڑنا تو کجا, کسی کا سوار نہ سوار بھی نہ سکے نہ بگاڑ سکے, انانیت میں اکڑے رہے اکڑے رہے اکڑے رہے, لیکن دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو کر کسی مقابل آ رہا ہے. یہ آج ہم سر نیچے کر کے اور تسبیحیں پکڑ کر پوری قوم بیٹھے ہیں, اور جو مقابل اللہ اور اس کے رسول سود کے ذمے میں کھڑے ہیں, کبھی سوچا کسی نے؟ تو جو اللہ کی حدود ہیں, جب بندہ ان سے تجاوز کرتا ہے اس کی ضلالت پھر یہیں سے شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے. جہاں اس کا دعویٰ ہوتا ہے نا اپنے کمالات کا، وہیں اسی جگہ سے وہ غرق ہونا شروع ہو جاتا. بڑی اکڑ تھی نا. اب فرعون کا واقعہ قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ میرے مال کے نیچے بھی نہریں بہ رہی ہیں. اب پھر کیوں چیخا، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتا ہوں، کیوں؟ اب مانتا ہے، اسی دنیا میں تھا نا. تو اس وقت پھر وہ قبول نہیں ہوا. کیوں؟ وہ سچ دیکھ لیا. تو پھر سچ دیکھتا ہے بندہ، پھر چیختا ہے، پھر ہوتا کچھ نہیں. اسی لیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے دلائل واضح کرتے ہیں، اور دلائل واضح کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں. دیکھو نا، جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہماری ضرورت ہے. اب اس سارے حکم کی تعمیل میں جو پرہیزگاری ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی، اور اس پرہیزگاری کا نصیب ہونا کس کا فائدہ ہے؟ جسے حکم دیا جا رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو کوئی احتیاج نہیں. محتاج تو مخلوق ہے، اس کی احتیاج پوری فرما رہا ہے. کل بیان میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نماز پر جو ہے نا ادائیگی اور اس قیام صلاح پر بڑی خوبصورت انداز اختیار فرمایا اس کی تفسیر میں، کہ سبحانہ سے شروع کرو اور اتخیات پڑھتے تک ترجمہ دیکھو اگر نہیں آتا. سارا کچھ تو اپنا کر رہے ہو، تمہارا استفادہ اس نے فرض فرمایا، یہ فرض ہے، مانگ سارا کچھ اپنا رہے ہو، اس کی تعریف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. پھر جو کچھ کر رہے ہو اپنا مانگ رہے ہو، یا قرآن کریم کی تلاوت میں آتے ہو تو وہ بھی تمہارے متعلق کی ہر پہلو ہے، اور اس نے تمہیں اس کی مانگنے کا اور اس ادائیگی کا درجہ فرض کر دیا، اور پھر اجر اور ثواب تم اس پر عطا فرما رہے ہیں. جہاں ضروریات زندگی پوری فرما رہے ہیں، پھر اجر اور ثواب دے. تو غفور الرحیم ہے. تو فرمایا اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے دلائل واضح کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں. میاں بارش برسے، اب رویدگی کا معاملہ زمین پر آتا ہے، اس کا انحصار آتا. اگر گندگی ہو تو وہی برستی بارش سے اس زمین میں بجائے رویدگی کے تفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے. اور زمین صاف ہو نا، اس میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، اس کے سینے سے فصل اگتی ہے، رزق نصیب ہوتا ہے. تو صفائی اپنے کی ضرورت ہے، عطا تو اتنی ہے کہ جس کا شمار کوئی. اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.